সবার দিকে দরুদ ভেজে গা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا درود بھیجے گا محمد وعلى آله زین محترم حج کے اسرار اور حج کے فلسفے اس کی حکمتوں کے حوالے سے یہ درس ہے اور اس میں کوشش کریں گے کہ حج کے احکام کے بجائے حج کی جو حکمتیں پروردگار عالم نے حج کے مختلف اعمال میں رکھی ہیں ان کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو جائے۔ جن لوگوں کو سعادت مل چکی ہے ان کے لیے ایک موقع ہوگا کہ وہ اپنے عمل کو دوبارہ سے تکرار کریں ذہن کے اندر کہ جو حج واقعا انجام پانا ہے وہ کس قسم کا حج ہے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت ملنے کا امکان ہے اسی سال ان کے لیے ایک قسم کی تیاری ہو جائے گی، اور جن لوگوں کے لیے فی الحال اس سال امکان نہیں ہے جس طرح کہ میں خود ہوں تو ان لوگوں کے لیے یہ یادآوری رہے گی کہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملتا ہے تو حج کس قسم کا حج انجام پانا چاہیے۔ پروردگار عالم نے تمام عبادتوں کے اندر فلسفے کو ملحوظ رکھا ہے، اس کے بارے میں دو قسم کی رائے عمومی طور پر لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ البتہ دائرہ ذکر ان لوگوں کا ہے کہ جو کچھ عبادتوں کے اوپر سوچتے سمجھتے ہیں، اگر کوئی عبادت کے اوپر سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دے تو اس کے اندر سمجھ میں بالکل نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہاتھ میں درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اب بہتر ہے، چلیے اللہ شکر، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ چہروں پہ جو پریشانی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہم بھی کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارے چہرے کو دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے، یار یہ کون بولنے آ گیا ہے۔ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید ماحول میں کوئی ابھی کوئی پہلے ڈسکشن رہا ہوگا اس کی وجہ سے کچھ پریشانی طاری ہوئی بھی ہے، تو یہ ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے آواز کا۔ چلیے اچھا ہوا کہ معاملہ کم پر ہی نبٹ گیا، آواز پر ہی نبٹا جو قابل اصلاح ہے۔ پروردگار عالم نے ہر عبادت کے اندر کوئی فلسفہ رکھا ہے، کوئی حکمت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جس کے اوپر غور و فکر کریں۔ جو غور و فکر نہیں کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے اور ہم نے نماز پڑھی، عین ممکن ہے ہم نے اس نماز کے دوران سوچا بھی نہیں ہو کہ یہ نماز کیوں رکھی گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم نے جب رکوع اور سجود کیا ہو تو ہمارے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا ہو کہ رکوع کیوں ہے، سجدہ کیوں ہے۔ یہی عمل حج کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو ایسا یقیناً ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پورا حج کر کے واپس آ جائے اور ایک دفعہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے کہ یہ سب کیا ہوا، کیونکہ سب لوگوں نے یہ کیا، اس نے بھی یہ کر لیا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے ابھی نماز میں ہوا ہوگا۔ ابھی نماز میں کیسے ہوا، بہت سارے لوگوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جب ہم نے قیام کرنے کا ارادہ کیا ہے، کھڑے ہونے کا ارادہ کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ لہٰذا آپ بہت آسانی سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہاتھ اپنی زانوں کے دونوں طرف ہوں گے۔ اصل قیام کی حکمت کے اندر ہاتھوں کا زانوں کے دونوں طرف ہونا آتا ہی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس حالت میں کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کی حکمت کی خبر نہیں ہوئی۔ قیام کی حکمت کیا ہے؟ قیام کی حکمت یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے زانوں کے اوپر ہو، سامنے کی طرف، اور آپ اس طرح مؤدب کھڑے ہوں جیسے ایک نوکر، ایک خادم، ایک غلام اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی یوں کر کے ڈھیلا پڑ کے کھڑا ہوا ہوا ہے، یا مثلا ہمارے پاس نماز کے آداب میں سے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کا وزن دونوں ٹانگوں پر مساوی تقسیم ہوا ہوا ہو، اگر ایک آدمی ایک طرف بوجھ دیکھ کر یوں کر کے کھڑا ہوا ہوا ہے, ہاتھ بھی اس کے دونوں طرف ہیں, آیا یہ لگ رہا ہے کہ یہ مالک کے سامنے کھڑا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آج تک اس کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے کہ قیام ہے کیوں, یہ عمل ہے کیا عمل. اسی طریقے سے رکوع کا معاملہ ہے. جب رکوع میں ہم جائیں اور مثال کے طور پر ایک آدمی رکوع میں جاتا ہے, اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے, اس نے ہاتھ ڈھیلے سے پڑے ہوئے ہیں, ایسے ہی ایک کمر کو کوئی دیکھے تو لگے گا جیسے کوہان نکلا ہوا ہے, اور اس حالت میں رکوع کے اندر ہوگا, کچھ پڑھ بھی رہا ہوگا جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب اشارہ ہو مولانا صاحب کی طرف سے آئے گا سمع اللہ لمن حمدہ, یہ کھڑا ہو جائے گا, اتنا اس کو پتہ ہوگا, اتنا تو کام کر رہے ہوں گے, باقی خبر نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس بندے خدا نے ابھی اس بات کو نہیں سمجھا ہے کہ رکوع پروردگار عالم نے نماز میں کیوں رکھا ہے. خدا نمتان نے رکوع اس لیے رکھا ہے کہ آپ یہ اظہار کریں خدا کے سامنے کہ اے خدایا تیرے دین کی راہ میں اگر میری گردن کٹنی ہو تو میں اپنی گردن دینے کو تیار ہوں. یہ گردن دینے کو کب تیار ہوگا؟ جب اس کو سوچے گا, جب اس کا اعلان کرے گا. وہ اعلان کیسے کرے گا؟ اس کے آداب ہیں. اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ زانوں پر ہوں, ہاتھ بالکل سیدھے ہوں, زانوں بالکل سیدھے ہوں, کمر سیدھی ہو, گردن کو سیدھا رکھا گیا ہو, ایسے جیسے اگر کوئی گردن کٹوانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی گردن نکال دی جاتی ہے تاکہ اوپر سے وار ہو اور گردن علیحدہ ہو جائے. تو انسان یوں سوچے جیسے میں خدا کے سامنے ہوں اور کسی بھی لمحے خدا کی راہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں. اسی طریقے سے جب وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ, سنتا ہے خدا اس کی جو اس کی حمد کرے, تو کیا اپنے دل میں سوچتا ہے کہ خدا اس وقت سن رہا ہے؟ کیا یہ سوچتا ہے کہ میں خدا کی حمد کر رہا ہوں؟ اگر نہیں سوچتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمع اللہ لمن حمیدہ سے ابھی فی الحال کوئی خبر نہیں ملی ہے. اسی طریقے سے جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو کیا واقعا عاجزی کو انکساری کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے خدا کے سامنے سجدے میں گیا ہوں؟ یا جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو کیا واقعا سوچتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں اب داخل ہو گیا ہوں لہذا بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں؟ اگر ہم یہ سب نہیں سوچ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ہم نماز نہیں پڑھ رہے. فی الحال جو کچھ بھی ہے وہ ایک روٹین ہے, اس کے تحت ہم چند اعمال کو انجام دے رہے ہیں. نماز پڑھی گئی اور نماز قبول ہوئی, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھی گئی اور نماز قبول ہوئی, اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسے جیسے حج انجام پائے اور حج قبول ہو جائے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کسی کا ایک حج قبول ہو جائے, روایات کے مطابق اگر کسی کی دو رکعت نماز قبول ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کسی کی دو رکعت نماز قبول ہو جائے, تمام شرائط کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لے, یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب ممکن ہے آپ اور میں کہیں یہ کون سا مشکل کام ہے, دو رکعت نماز تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا, ہم تو ہر روز اتنی اتنی رکعت پڑھ رہے ہیں, یہ کیا مشکل کام ہے؟ آپ آزما کے دیکھیے. تمام شرائط کو پہلے حاصل کر لیجئے اور ان تمام شرائط کو اپنے وجود کے اندر لانے کی کوشش کیجئے, اور اس کے بعد ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر معلوم ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. پہلے تو یہ نہیں کہا گیا کہ معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا معلوم ہے کہ قبول نہیں ہوئی, دونوں کا امکان موجود ہے. ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری نماز بھی قبول ہو اور انشاءاللہ حج بھی قبول ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس طرح جس طرح نماز میں یہ علامتی کام بہت زیادہ ہیں جس کو ہم لوگ سمبولک ایکسپریشن کہتے ہیں, سارے کے سارے سمبولک ہیں. مثلا ہاتھ اٹھائیں آپ کانوں تک لے کر جائیں, ہاتھ کانوں تک کیوں لے کر جائیں, کس کیا ہے یہ؟ تو اس کے میں اندر بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ کانوں تک لے جا کر اللہ کے سامنے اقرار کرے, اعلان کرے کہ میں اس کا بندہ ہوں, اللہ اکبر, اس بات کا اعلان. لہذا ہمارے یہاں مستحب ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں تو ہتھیلیاں کعبے کی طرف ہوں. معمولاً ہم لوگ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہتھیلیاں ہمارے کانوں کی طرف ہوتی ہیں, جبکہ مستحب یہ ہے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں, کعبہ کی طرف ہوں, اور یہ اس بات کا اعلان ہو کہ اقرار کرتے ہیں, جیسے بالکل کوئی سرنڈر کر رہا ہو اپنے آپ کو, تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اعلان کرتا ہے کہ میں سرنڈر ہوں, میرے اندر اب کوئی طاقت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اعلان کرے اللہ اکبر, خدایا تیری عظمت کے سامنے میں خاضع ہوں, خاشع ہوں. اب اسی طریقے سے اگر میں اور آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, تو دیکھیں ہر دفعہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کتنا دل میں خضوع خشوع آئے. اگر ہم نے تکبیرہ کہی اور خدا نے مطالب کا کوئی خضوع و خشوع دل میں نہیں آیا, اس کا مطلب یہ فی الحال لفظ سے اعتراف کیا ہے, دل سے اعتراف نہیں کیا. لہذا بعض وقت میں اور آپ مثلا کسی کے قبر کے احوال کو سنتے ہیں تو ہمارے اوپر جھرجھری سی تاری ہو جاتی ہے. کاش ہم لوگ جب تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اتنی سی جھرجھری ہمارے اوپر آ جایا کرے کہ اب ہم خدا کے سامنے داخل ہو رہے ہیں, اب ہم کسی اہم مرحلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ نماز ہمارے لیے اتنا عادی روٹین بن گئی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا بند کر دیا. بدقسمتی سے ابھی جو کچھ حج کے لیے ہم سوچ رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حج کے لیے پہنچیں اور وہاں پر بھی یہ سب بھول جائیں, وہاں بھی یہ یاد نہ رہے. تو بہت ضروری ہے کہ پہلے سے ہمارے ذہن میں ہو کہ نہیں, ہم نے اپنا حج بے مقصد نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنا حج بے فکری کے عالم میں نہیں کرنا ہے, حج پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ کرنا ہے, فکر اور جذبے کے ساتھ کرنا ہے, اور ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر ملحوظ رکھنا ہے. اس میں ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں. ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا, جب وہ پہنچا امام علی مقام نے پوچھا کہ کیا گزری, گویا اس نے کہا کہ میں حج کر کے آیا ہوں. امام نے پوچھا کہ جب تم نے حج کیا تھا اور جب تم نے احرام باندھا تو کیا تم نے اس عمل کا ارادہ کیا؟ کہیں گا نہیں مولا, میں نے احرام باندھا لیکن اس کا ارادہ نہیں کیا. فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے ابھی احرام باندھا ہی نہیں. پھر امام نے ایک ایک چیز پوچھی, تم نے منا کے میدان میں گئے, تم نے یہ چیز کا ارادہ کیا, اس چیز کا ارادہ کیا؟ کہتا نہیں میں نے نہیں کیا. امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے ابھی تم منا کے میدان میں نہیں گئے. پھر عرفہ, طواف, قربانی, سائی, تقصیر, تمام اعمال کو پوچھا ہے کہ کر کے اس کا ارادہ کیا, اس کا ارادہ کیا؟ اس نے بار بار کہا نہیں مولا میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا. امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے تمہارا ابھی یہ عمل بھی انجام نہیں پایا. تو خدا نہ کرے ہم اپنا حج انجام دیں, حج کے بعد کہیں فرشتے ہم سے کہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیا اور ہم کہیں نہیں کیا, جبکہ ہم اس حج کے اوپر سمجھ رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے ہمارے ساتھ, بہتر یہ کہ انسان پہلے سے سیکھ لے, پہلے سے ہوشیار ہو جائے. اور حج جتنا آپ کو اور مجھے خضوع و خشوع دے دے خدا کی راہ میں, وہ حج کی کامیابی کی علامت ہے. اگر میں اس پہ جاؤں اور واپس آؤں اور دیکھوں کہ پہلے بھی خاضع اور خاشع نہیں تھا, پہلے بھی خدا کی اتنی یاد نہیں تھی میرے دل میں, خوف اتنا نہیں تھا, آ کر بھی نہیں ہوا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج قبول نہیں ہوا. ورنہ حج کا پہلا اثر یہ پڑنا چاہیے کہ دل کے اندر خوف خدا بڑھ جانا چاہیے. خوف خدا بڑھنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت زیادہ کرے گا. اطاعت صرف نماز روزہ نہیں ہے, ہر عمل میں خدا کے مطیع ہو جائے گا, اپنی زبان پہ گرفت کرے گا, زبان کو ایسا کرے گا جیسے خدا چاہتا ہے, ظاہری حلیوں کو تبدیل کر دے گا, ظاہری حلیوں کو ایسا بنا لے گا جیسے خدا چاہتا ہے. اگر یہ سب نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسہ لگا ہے, کچھ وقت لگا ہے, کچھ تھکاوٹ ہوئی ہے, اس سے زیادہ ثواب حاصل نہیں ہو پایا. اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ آداب باطنی حج کے اوپر ہے اور یہ روایت میزان الحکمہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, میزان الحکمت, اردو میں اس کا نام میزان الحکمت رکھا گیا ہے, اور اس کے اندر کیٹیگریز کے اندر روایات رکھی گئی ہیں. مثلا اگر آپ حج کی روایات دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے ہے کے چیپٹر میں, ہا کے چیپٹر میں چلے جائیے, ہا اور جیم میں دیکھیے تو حج تک آپ پہنچ جائیں گے, اور اس کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی جو انہوں نے ٹائٹل دیا اس کا, حدیث جامع فی الآداب الباطنیہ للمراقبین. ذرا سا کام کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے نیچے دیکھنا ہے نا, اس کی آواز چاہیے. حدیث جامع فی الآداب الباطنیہ للمراقبین, فرمایا یہ حدیث جامع ہے باطنی آداب کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جو توجہ دینا چاہتے ہیں. بے توجہ حج کرنا چاہتا ہے, چلا جائے گا, ہو کے آ جائے گا, ویسے کا ویسے ہی رہے گا. جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, گورنمنٹ امپلائیز 58 سال کی عمر میں حج کرتے ہیں, ایک سال رشوت نہیں لیتے, اور جو 59 سال تک کمایا تھا اس کے اوپر گزارتے ہوئے ٹیڈو لگا دیتے ہیں, ھذا من فضل ربی, تو دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. یہ نہیں سوچتے کہ سچی توبہ سے پہلے جتنا حرام کمایا تھا وہ سب نکال دینا ضروری ہے. اگر کوئی انسان سچی توبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, گناہ اور گناہ کے سارے آثار کو پہلے دھوئے گا, تب سچی توبہ ممکن ہے. ورنہ ایسے جھوٹے موٹے کی توبہ تھوڑی, نیب کے سامنے تھوڑی جانا ہے, خدا کے سامنے جانا ہے. حدیث جامع فی الاداب الباطنیہ للمراقبین. یہ روایت چھٹے امام کی ذات مقدس سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حدیث بہت اہم حدیث ہے، لہذا میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پورا پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، امید ہے کہ وقت کے اندر اس کو ختم کر لیں گے. اذا اردت الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب كل حاجب وفوض امورك كلها الى خالقك. فما جب حج کا ارادہ کرو تو اپنے دل کو خالی کر لو ہر قسم کی مصروفیت سے، وہ حجاب کل حاجب اور ہر قسم کے حجاب سے، وہ فوض امور کا کلحا الا خالق، اپنے تمام کاموں کو خدا کے اوپر سپرد کر دو. یعنی جب آپ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے، اب گھر کے مسائل کو گھر میں چھوڑ کر چلے جائیں. صحیح ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب ہر مولوی اپنا مائک اور اسپیکر بھی ساتھ لے کر چلے گا، تاکہ اگر تقریر صحیح کرنی ہے تو اپنا اسپیکر ساتھ ہو. ریکارڈر تو اب ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اور تو کسی نے ریکارڈ کرنا نہیں، کسی کو اتنا اہم لگے گا نہیں تو ہم خود ہی کر لیں. اب یہ ہے کہ آئندہ سے لائٹس، اسپیکر وغیرہ یہ بھی سب ساتھ لے کر چلا کریں گے، تاکہ مسائل جو ہیں وہ نسبتاً آسان ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائے کہ اذا اردت الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل. فرمائے ہر قسم کی مصروفیت کو اپنے دل سے نکال دو. اب مثال کے طور پر آپ حج کے لیے نکلیں گے، اچھا پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو حج ہو رہا ہے نارملی 30 دن سے زیادہ ہی لگ جاتے ہیں، 40 دن کے قریب لگنے ہوتے ہیں. ایک بہرحال حج کی قسم ایک اور بھی ہے جس کے اندر کم دن لگیں گے، انگلینڈ سے آنے والے 6 دن میں حج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. معمولاً امریکہ وغیرہ سے آنے والے 10 دن کی چھٹیوں پر آتے ہیں، حج کرتے ہیں اور جاتے ہیں. عرب ممالک، ایرانی، یہ تمام کے تمام لوگ 20 دن کے اندر حج کرتے ہیں اور جاتے ہیں. سب سے زیادہ عبادت گزار پاکستانی قوم ہے جس کو 40 دن کا حج ملتا ہے. اور شاید عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کے پاس تیاروں کی کمی ہے یا فورن ایکسچینج کم خرچ کرنا چاہتے ہیں، خدا جانتا ہے اصل معاملہ کیا ہے. لیکن بہرحال وجہ کوئی بھی تھی، 40 دن کا حج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے مشغلوں کو گھر کے اندر چھوڑ جاؤ اور اپنے کاموں کو خدا کے اوپر چھوڑ دو. یعنی اب انسان سوچتا ہے 40 دن کاروبار نہیں دیکھوں گا، کاروبار کا ہوگا کیا؟ 40 دن تک جاب پہ نہیں جاؤں گا، جاب میں ہوگا کیا؟ 40 دن تک گھر پہ نہیں رکوں گا، گھر کا کیا ہوگا؟ فرمایا ان تمام کاموں کو خدا کے اوپر چھوڑ جاؤ. اب ہمارے یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ موبائل رومنگ موجود ہے، تو آپ کوئی چیز گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے، سب کا سب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اور میدان منا میں، میدان عرفہ میں، حتی طواف کے دوران لوگوں کو میں نے موبائل جیب سے نکال کر کال شروع کرتے دیکھا ہے. کچھ لوگوں کو تو کال ریسیو کرتے دیکھا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب طواف کے دوران خود کال شروع کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک ڈرائیونگ سے زیادہ کی اہمیت نہیں ہے. جتنا انسان شاید ڈرائیونگ میں احتیاط کر لیتا ہے کہ خود کال نہ کرے، زیادہ زیادہ شاید اتنی اس کے نزدیک شاید کوئی اہمیت ہو. وفوض امورک کلھا الی خالقک وتوکل علیہ فی جمیع ما یظہر من حرکاتک وسکناتک. اللہ پہ توکل کرے تمام ان چیزوں میں جو اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہی ہیں. وسلم لقضائه وحکمه حکمه وقدره، اور اللہ کی قضاء پر، اس کے حکم پر اور اس کی قضاء و قدر کے اوپر اپنے آپ کو تسلیم کر دے. یعنی بہت زیادہ نہ سوچے کہ اب مثلا گھر والوں کا کیا ہوگا، چیزوں کا کیا ہوگا، ان تمام کو خداوند متعال کے اوپر چھوڑ دے. خداوند متعال اس کو سنبھالنے والا ہے. اس کے بعد بہت اچھا ایک جملہ ارشاد فرمایا, ہر جملہ ہی اچھا ہے لیکن یہ خاص کر فرمایا کہ ولا تعتمد علی زادک وراحلتک واصحابک وقوتک وشبابک ومالک مخافتا ان یصیر ذلک عدوا ووبالا. اس کے بعد فرمایا کہ جب اپنے گھر سے نکل جائے تو اپنے زاد راہ کے اوپر کتنے میں نے پیسے رکھے ہیں, کتنے میں نے ڈالر رکھے ہیں, کتنا میرا قافلہ اچھا ہے, ان چیزوں پر اعتماد نہ کرے, نہ اپنے اصحاب پر, نہ اپنی قوت پر, نہ اپنی جوانی پر, نہ اپنے مال کے اوپر, ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہ کرے. کیوں؟ ایسا نہ ہو خدا اس کو اسی کا دشمن بنا دے اور اسی کو وبال جان بنا دے. کیوں ایسا ہے؟ اس کے بعد ایک روایت پڑھی, فما من ادعى رضا الله واعتمد على شيء سوى سيره عليه عدوا ووبالا. فرمایا کہ جس نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کی رضایت پر اعتماد کرتا ہے, جس نے اللہ کی رضایت کا دعویٰ کیا اور اعتماد کیا خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر, تو خدا کیا کرے گا؟ اس چیز کو اس انسان کا دشمن بنا دے گا, وبال جان بنا دے گا. مثلا میں حج کے لیے نکلا اور یہ سوچ رہا ہوں حج کی ساری مشکلات میرے اوپر نہیں آئیں گی. کیوں؟ میرا قافلہ مضبوط ہے, میرے پاس مال زیادہ ہے, میں تو جوان ہوں, باقی بوڑھے ہیں, میں جھیل جاؤں گا, میرے پاس بہت طاقت ہے. پر میں یہ کام نہ کرے, سب زیادہ اعتماد کس پر کرے؟ خدا پر اعتماد کرے. ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر نہ لائے. کیوں؟ روایت پڑھی کہ جو اللہ کی رضایت کا دعویٰ کرے اور دوسری چیزوں پر اعتماد کرے خدا ان چیزوں کو وبال جان بنا دیتا ہے. مثلا میں نے اپنی زندگی میں ارادہ کیا اس بات کے اوپر کہ میرے پاس چونکہ مال بہت زیادہ ہے لہذا بڑھاپے میں مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی, خدا میرے بڑھاپے میں اس مال کو میرے لیے وبال جان بنا دے گا. اب نہ کہ آسانی نہیں آئے گی, اس مال کی وجہ سے کوئی ایسی مصیبت بڑھاپے میں آئے گی کہ میں جھیل نہیں پاؤں گا اور دعا کروں گا کاش میں غریب ہوتا. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری اولاد میرے مال کے اوپر نظر رکھتے ہوئے میری دشمن ہو گئی اور میری موت کی دعائیں کرنے لگی, تو میں خدا سے اس وقت دعا کرتا ہوں گا کہ خدا کاش میں غریب ہوتا, تو ایسا تو نہ ہوتا. تو کسی اور چیز پہ اعتماد نہ کرے, خدا پہ اعتماد کرے. وَاسْتَعِدْ اِسْتِعْدَادَ مَنْ لَا يَرْجُ الرُّجُوعَ, اور ایسے تیار ہو جائے جو واپس آنے کا ارادہ نہیں کر رہا ہو. یہ بہت خوبصورت بات ہے. حج کے لیے نکلے اور خدا سے کہے خدا میں تیری راہ میں چل رہا ہوں اور ایسا چلنا ہے کہ اب واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہ کہ واپسی کا ارادہ نہیں ہے کہ میں مکے میں مروں مدینے میں مروں, جو ہم لوگ کے یہاں بہت ساری دعائیں لوگ اس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں, شاید یہ بھی اچھا ہو. اصل واپسی کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی اب میں دنیا سے نکل کے تیری طرف جا رہا ہوں تو اب دنیا پہ واپس نہ آؤں, تیرے راستے میں ہی رہوں, چاہے مکہ میں رہوں چاہے کراچی میں رہوں, راستہ تیرا راستہ رہے, اس میں واپسی نہ ہو پھر کوئی. وَاسْتَعِدْ اِسْتِعْدَادَ مَنْ لَا يَرْجُ الرُّجُوعَ, ایسی تیاری کرے جو واپسی کا ارادہ نہیں کر رہا. وَأَحْسِنْ الصُّحْبَةَ, اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ اپنی معاشرت کو اچھا کرے. بعض قافلوں میں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ یہ گرم خون ہے, اس کے ساتھ چلنا ذرا سا سخت کام ہے, کوئی بس میں بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا. معلوم ہوتا ہے یہ اتنی چک چک بگ بگ کرے گا کہ دماغ خراب کر دے گا, نہ میں عبادت کر پاؤں نہ یہ عبادت کر پائے, بہتر ہے اس کے ساتھ کوئی بہرا بیٹھ جائے تاکہ اس کی آوازیں سنائی نہ دے. احسن الصحبہ, اپنی مصاحبت کو معاشرت کو اچھا کرو, لوگ تم سے خوش رہیں. مثلا بہترین معاشرت کیا ہے؟ بہترین معاشرت یہ ہے کہ سب یہ کہیں یہ سب کے کام آتا ہے, یہ بہترین معاشرت ہے. یعنی ایک تو یہ کہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا, دوسری بات یہ اپنے کام میں مگن نہیں ہے, دوسروں کے کام آتا ہے, یہ سب سے اچھی معاشرت کی نشانی ہے. آپ نہ ہو لوگ احساس کریں آج فلاں آدمی نہیں ہے, نہ کہ کہیں آج فلاں نہیں ہے بہت چین ہے, کہ نہیں ہے آج کچھ کمی ہے, آج وہ مزہ نہیں آ رہا اللہ کی عبادت میں, کہ ہمارے لیے عبادت میں معاون تھا یہ آدمی. یہ ہوتا تھا مثال کے طور پر ہمیں خدا کی طرف لے جاتا تھا, دو حدیث سنا دیا کرتا تھا, دو باتیں کہہ دیا کرتا تھا, اس سے ہمیں خدا کی یاد آتی تھی. ایسا ہونا چاہیے. احسن الصحبہ ورائے اوقات فرائض اللہ وسنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا اللہ اور نبی کی سنت میں جو فرائض کے اوقات ہیں, مستحب کے اوقات ہیں, ان کا خیال کرے. نماز واجب ہو گئی فوراً ادا کرے, فلاں کام مستحب ہے اس کو ادا کرے,
بس اپنی زندگی میں ایک پریکٹس کر لے کہ خدایا میں نے بہت سارے واجبات اور محرمات مستحبات پہ توجہ نہیں دی تھی، اب ان دنوں میں اپنے آپ کو عادی بنا دوں گا، تو 40 دن بعد دیکھیے عادتوں میں سے کیا حاصل کیا، برائیوں میں سے کیا ترک ہوا، بہترین عمل 40 دن کے بعد یہ دیکھے میں نے کیا سیکھا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب بتائے اب کیا بچا ہے. اور بہت بہترین اگر کوئی چاہتا ہے تو حج کے 1 سال کے بعد دیکھے کہ اب اس حج میں سے کیا بچا ہے. حج آنے کے بعد پھر کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو اگلے مہینے میں کٹیں گی، پھر 2 مہینے میں کٹیں، پھر 3 مہینے میں ختم ہو. تو بہترین کام یہ حج کے 1 سال کے بعد دیکھیے جو میں نے سیکھا تھا اس میں سے کیا بچا. وما يجب عليك من الادب والاحتمال والصبر والشكر والشفقه والسخاء وايثار الذات على دوام الاوقات. فرمایا ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، ادب کا، تحمل دکھائے، صبر، شکر، شفقت کرے، جود و سخا کرے اور اپنی ذات کو خرچ کرے، یعنی کنجوسی بھی نہ دکھائے، لوگوں کے ساتھ مشقت بھی نہ کرے، مصیبت کا سبب نہ بنے، تحمل ہو اس کے اندر. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا سفر ہے، سفر کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں، فلاں جگہ پہنچے فلائٹ ڈیلے ہو گئی، اب وہ بیٹھا رہے گا ایک ایک چیز گنوائے گا، یہ جو ڈیلے ہوئی نا یہ اس بدبخت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے اس میں اس کی یہ مصلحت ہے، یہ اس میں یہ کما رہا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ اس نے یہ حرام خوری کی اس وجہ سے ہوا ہے. بندہ خدا حج پہ آئے دوسروں کے عیب نکالنے کے لیے آئے ہو، تو صبر دکھاؤ، مشقت دکھا دو خود. حج میں مشقت ہونی ہونی ہے، حج میں مشکلات ہونی ہونی ہے، یہ تمام چیزیں تحمل دکھانی پڑیں گی. اگر یہ سب نہیں ہے اس کا مطلب ہے حج نہیں ہے. پھر حج ایک عجیب چیز ہے، حج میں دیکھیں ایک عجیب عبادت ہے، آپ نماز میں عبادت انجام دیتے ہیں، وقت لیتی ہے نماز، جسم کو نہیں تھکاتی. آپ خمس نکالتے ہیں، پیسہ جاتا ہے، نہ وقت جاتا ہے نہ جسم تھکتا ہے. روزہ آپ کرتے ہیں رکھتے ہیں، نہ پیسہ جاتا ہے نہ وقت جاتا ہے لیکن جسم تھک جاتا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جسم کو بھی تھکا دیتی ہے، پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور وقت بھی ڈھیروں نکلتا ہے. حج جامع عبادت، حج کے اندر بہت کچھ ہے. لہذا حاجی واقعا ایثار کرنے کے بعد حاجی بننے والا ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے ایک ایک عمل کی تشریح فرمائی ہے. ثم اغسل بماء التوبۃ الخالصۃ ذنوبک والبس کسوۃ الصدق والصفا والخضوع والخشوع. اس کے بعد غسل کرو خالص توبہ کے پانی سے، یعنی جب غسل کرنے لگے، مثلا اب آپ احرام کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ نے غسل کرنا کوشش کی، جب آپ غسل کریں یہ سمبولک کام ہے، پانی توبہ کا پانی ہو. کیا مطلب؟ غسل کرے اور کہے خدا سے کہ خدا جس طرح یہ پانی میرے جسم پر گر رہا ہے اور اس سے میری گندگی دھل رہی ہے، میری روح پر سے گناہ کی نجاستوں کو دھو دے، میری روح کو پاکیزہ کر دے. میں ایک نئے چیپٹر میں داخل ہو رہا ہوں اپنی زندگی کے، زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے. تو میرے جسم کو اس طرح صاف کر دے، روح کو صاف کر دے، جیسے میں نے جسم کو غسل کے ذریعے سے صاف کیا. یہی حکمت روزہ میں وضو کرنے میں ہے. اصل یہ جو آپ اور میں وضو کرتے ہیں اس کے اندر بالکل یہی حکمت ہے کہ جب چہرے کے اوپر پانی ڈالے، بازوؤں کے اوپر پانی ڈالے، تو یہ سوچ کر ڈالے کہ خدایا میرے چہرے کے اوپر گناہوں کے آثار کو دھو دے، میرے ہاتھوں کے اوپر جو گناہوں کے آثار ہیں انہیں دھو دے. ابیز قلب بیز وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جس دن چہرے تاریک پڑ رہے ہوں گے، اس دن کے لیے تیار کر دے. وَأَلْبِسْ كِسْوَةَ الصِّدْقِ وَالصَّفَا. اب آپ نے جو لباس اتارا یہ بھی سمبولک ہے، اپنے دنیا کے لباس اتار دیے اور ایک نئے لباس کے اندر داخل ہو گئے، سفید دو کپڑوں پر مشتمل ایک لباس جس کو میں اور آپ احرام کہہ رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ ان پرانے لباسوں کو اتارتے وقت یہ نیت کرے کہ خدایا جس طرح میں نے یہ دنیا کے لباس اتار دیے، تو دنیا پرستی کو میرے دل سے نکال دے. میں نے سفید کپڑے پہن لیے جو کفن کی علامت ہے، مجھے اتنا پاکیزہ کر دے کہ میں قیامت کے دن تیرے حضور سفید اور نورانیت کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. میں نے دو کپڑے پہنے اس کے اندر کوئی رنگ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نشان نہیں ہے، تاکہ تو میرے دل سے دنیا پرستی کو نکال دے، تمام بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی رینک اینڈ فائل نہ ہو، کچھ نہ ہو، سب کو تیرا بندہ سمجھتے ہوئے ایک ساتھ رکھوں. اس بہت کچھ علامتی کام ہے. اسی طریقے سے لباس احرام کا کفن کے نزدیک ہونا موت کی یاد دلانے کے لیے،
کہ جب یہ پہنے تو سوچے خدایا آج میں نے احرام باندھا ہے، نہیں معلوم یہی میرا کفن بننے والا ہو، آج میں نے احرام باندھا ہے اور یہ میں خود باندھ رہا ہوں اور کل کچھ لوگ مجھے کفن پہنا رہے ہوں گے، پروردگار تو مجھے اس احرام کے ذریعے سے اچھی موت کے لیے تیار کر دے. وَاحْرِمْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَمْنَعُكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَحْجُبُكَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. اب جو آپ نے احرام باندھا، جس طرح تکبیرۃ الاحرام کچھ چیزیں حرام کر دیتی ہے، احرام بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، احرام بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے جو آپ کو فہرست دی جائے گی کہ جس کے اندر مثال کے طور پر آئینہ دیکھنا حرام ہو جائے گا، خوشبو لگانا حرام ہو جائے گا، اسی طریقے سے جدال، فسوق اور بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھیں گے. لیکن یہ جو سب چیزیں حرام ہوئیں تو فرماتے ہیں اس کی مصلحت کیا ہے، ہر چیز کو حرام کر دے جو اسے ذکر خدا سے دور کر رہی ہو، اور ہر اس چیز کو حرام کر دے جو اس کی طاعت سے دور کرے. کیوں آئینہ دیکھنا حرام ہے؟ کیا ضرورت تھی آئینہ، اگر دیکھ بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا روایات کے اندر کہ جو انسان آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے جمال کو دیکھتا ہے، خدا چاہتا ہے تم اپنا جمال مت دیکھو، اب میرا جمال دیکھو، اب میری خوبصورتی کو تلاش کرو. لہذا مولا نہج البلاغہ کے اندر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بالوں میں مٹی اٹی بھی ہوتی ہے اور ان کے بال اڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ذلیل بندوں کی طرح اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. کیوں اس طرح سے رکھا؟ کیوں مستحب ہے ہمارے یہاں کہ ذوالقعدہ کے بعد سے بال کٹوانا، چھوٹے کرنا مکروہ ہے؟ کیوں بال چھوٹے کرنا مکروہ ہے؟ کہا نہیں، بال بڑے ہونے چاہیے. اچھا بال بڑے ہوں گے، کنگھا بھی نہیں کر پاؤں گا چونکہ میں آئینہ تو نہیں دیکھ پاؤں گا، تو میرا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ خدا چاہتا ہے حشر بگڑے، خدا چاہتا ہے برے نظر آؤں. کیوں برا نظر آؤں؟ تاکہ تمہارے دل سے دنیا کا جمال نکل جائے، اب میرے جمال کی طرف آؤ، پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کچھ ہو جائے. مثال کے طور پر میں اپنی داڑھی ٹرم کرتا ہوں مثلا، اپنے خط بنواتا ہوں، خدا چاہتا ہے یہ نہ ہو. اچھا اگر داڑھی بڑھے گی اور یہ بے ربط ہو جائے گی تو میرا چہرہ عجیب سا لگے گا، پھر کیا ہوگا؟ خدا چاہتا ہے عجیب سا لگے. کیوں؟ چاہتا ہے میں اپنا جمال بھول جاؤں، دنیا کی زیبائی نہیں دیکھوں، دنیا کی خوبصورتیاں نہ دیکھوں، خدا کے دین کی خوبصورتی دیکھوں، خدا کی حکمتوں کی خوبصورتیاں دیکھوں. بس اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کرو، اپنی باطنی آنکھوں کو کھول دو، یہ موقع ہے. وَلَبِّ بِمَعْنَى اِجَابَةٍ صَافِيَةٍ خَالِصَةٍ زَاكِيَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي دَعْوَتِكَ مُتَمَسِّكًا بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. عرب انتہائی خطرناک مرحلہ ہے، وہ لبیک کہنے کا ہے، لبیک اللہم لبیک. کہ ہمارے پاس بالکل سامنے روایت صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے مالک ابن انس سے، کہ چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں کہ امام جب لبیک فرماتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد، فما كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخر من راحلته. فما جب بھی تلبیہ کہنے کا ارادہ کرتے تھے، آواز حلق کے اندر کٹ جاتی تھی اور تلبیہ نہیں کہہ پاتے تھے. اتنی دیر لگی کہ لگا جیسے اپنے قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے. فقلت قل يا ابن رسول الله ولا بد لك من ان تقول. اے فرزند رسول، کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول ارشاد فرمائیے، کیونکہ یہ تو آپ کو کہنا ہی ہے. فقال يا ابن ابي عامر، اے مالک، كيف اجسر ان اقول لبيك واخشى ان يقول عز وجل لي لا لبيك ولا سعديك. اے مالک، میں کیسے یہ جرأت کروں خدا کے سامنے کہ کہوں لبیک، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا کہے تو ابھی تیار نہیں ہے، تو ابھی تیار نہیں ہے. جرأت چاہیے کہنے کے لیے لبیک. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ خدایا میں تیری راہ میں دعوتن کہہ رہا ہوں کہ میں تیار ہوں. کیسے تیار ہوں؟ کیا تیاری کی میں؟ امام فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ میں کہوں لبیک اور خدا کہے لا لبیک، تو ابھی تیار نہیں. بس لبیک کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچے کہ میرے دل سے دنیا نکل گئی ہو، مال کی حسد کی دنیا کی تمام نشانیاں میرے دل سے نکل گئی ہوں، میں خدا کے لیے تیار ہو گیا ہوں، اور خدا کے لیے تیار ہونے کے بعد کہوں لبیک، اے خدایا اب میں تیرے لیے تیار ہوں. اذان کے احترام میں ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے. وتوفي
بقلبك مع الملائكة حول العرش كتوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت.
اس کے بعد ہمارے سامنے سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ انسان اس پتھر کے گرد طواف کیوں کرے، پتھروں کے بنے ہوئے بیت اللہ کے نزدیک طواف کیوں کرے؟ امام نے حکمت ارشاد فرمائی،
فرمایا اپنے قلب سے ملائکہ کے ہمراہ عرش کا طواف کرے
جیسے مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کرتا.
جب بیت اللہ کا طواف کرے تو یوں سوچے کہ میرا جسم تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے لیکن میرا دل ملائکہ کے ساتھ مل کر عرش خداوندی کا طواف کر رہا ہے.
اور اس کے بعد طواف کے اندر یہ ایک علامت ہے، جب طواف کرے تو یہ سوچے خدایا آج تیرا گھر میرے دائرے کے بیچ میں ہے،
میرا دائرہ تیرے گھر کے گرد بنا ہوا ہے، میری زندگی کو اپنی رضایت کے گرد چلا دے، میں زندگی میں جو کچھ بھی کروں تیری رضایت کے گرد گھومتا رہا ہوں، تو میرا رخ کہیں پر بھی ہو لیکن میری فکر اور میرا ہم و غم تیری رضایت کی سمت ہو، میں زندگی میں جو بھی کام کروں وسط دائرہ میں دائرے کے بیچ میں تیری رضایت قرار پا جائے، سب کچھ تیری رضایت کی خاطر کروں. وَحَرْبَلْ حَرْبًا مِّنْ حَوَاكْ وَتَبَرِّيًا مِّنْ جَمِيعُ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ. اور جب تم حربلا کرو سعی کرنے کے لیے جائے، جب وہاں پر سعی کرنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان بھاگے تو کیا سوچے، خدایا یہ میرا بھاگنا نہ دنیا کی خاطر ہے بلکہ تیری خاطر ہے، خدایا مجھے اپنی زندگی میں اپنے حکم کے لیے بھاگنے کی توفیق دے. لوگ دنیا کی خاطر بھاگتے ہیں، لوگ مان و منال کی خاطر بھاگتے ہیں، لوگ عزت شہرت طاقت کی خاطر بھاگتے ہیں، خدایا تو مجھے اپنی اطاعت میں بھاگنے کی صلاحیت دے دے. صبح سے شام تک لوگ گھر سے نکلتے ہیں دولت کمانے کے لیے، میں صبح سے شام تک گھر سے نکلوں تیری راہ میں اطاعت کے لیے. فرمایا حربل، اب تم بھاگو. اور حربلا کہتے ہیں اس عمل کو جب صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ پر بھاگنا مستحب ہے، دوڑنا مستحب ہے، ہلکا ہلکا دوڑنا، جس کو حربلا کہتے ہیں. جب یہ حربلا کرے تو کیا سوچے، حربل حربل من ہواک، دوڑے یہ سوچتے ہوئے خدایا میں ہوا و حوث سے دوڑ رہا ہوں تیری سمت بڑھنے کے لیے، میرا دوڑنا اپنی ہوا و حوث سے ہے، مجھے خوف ہے کہ شیطان مجھ پہ چھا نہ جائے، تو میں دوڑ رہا ہوں کہ میں تیرے راستے میں کیسے قدم بڑھاؤں گا. آپ اپنی زندگی کے اہداف کو حج میں طے کر سکتے ہیں، آپ نے تک زندگی کیا گزاری، کیوں گزاری، کس لیے گزاری، ان تمام کے اوپر حج میں ریویو کر، اور اس کے بعد ایسے اہداف کو بنا کر لائیں جو خدائی اہداف، اپنی زندگی میں ہدف بنائیں کہ اب جو میں حج کر کے جاؤں تو اب اپنی زندگی بیکار ضائع نہ کروں، اب اپنی زندگی صرف خدا کے راستے کے اندر لگاؤں. اخرج ان غفلتک و زلاتک، جو خروج کا الی منا، اور جب تم ملا کی طرف جاؤ تو نکل آؤ اپنی غفلتوں سے اور اپنی لغزشوں سے. مکہ سے نکلے منا کی سم، تو خدا سے کہے کہ خدا یہ جو میں نے ہجرت کی، میں مکے سے نکلا منا کی سم، ایک شہر سے نکلا ایک ریگستان بیابان کی سم، یہ اس طرح ہے جیسے کوئی انسان اپنی غفلتوں سے نکلتا ہے آگہی کی سم، اپنی لغزشوں سے نکلتا ہے اپنے صحیح راستے کی سم. ولا تتمنى ما لا يحل لك ولا تستحق.
فرمایا منا کہتے ہیں ارادے کو، منا یمنا یعنی ارادہ کرنا، تو جب آپ منا کا ارادہ کریں تو ارادہ کریں کہ خدایا مجھے بس وہ چاہیے جو تجھے چاہیے، مجھے اپنا کچھ نہیں چاہیے، بس منا ارادے کی جگہ ہے، اور وہاں پر ارادہ کریں اللہ کی رضایت کا کہ خدایا میرا ارادہ ختم ہو جائے، تیرا ارادہ میرے ارادے کے اوپر حاکم آ جائے،
اپنے ارادے کو ختم کر دے. ولا تتمنا، اور اب ارادہ نہ کرے، اب کوئی آرزو نہ کرے اس چیز کی جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے. ہم لوگ خدا سے بہت ساری ایسی آرزویں کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کو ختم کر دے. واعترف بالخطایا بالعرفات، اور عرفات میں پہنچے تو اپنی خطایوں کا اپنی لغزشوں کا اعتراف کرے.
عرفات شناخت کی جگہ ہے، پہچاننے کی جگہ ہے، کس کو پہچانے، خدا کو پہچانے، اپنی کمائیگی کو پہچانے، اپنی غفلتوں کو پہچانے.
پس میدان عرفہ میدان معرفت ہے،
عرفہ ریگستان. ریگستان اس لیے کیوں سوال ہوا اہل بیت سے کہ یہ ریگستان کیوں ہے، یہاں پہ درخت کیوں نہیں ہے، یہاں پہ پانی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان جا کر مشغول نہ ہو ان چیزوں کے اندر، انسان صحرا میں بیٹھے اور سوچے خدایا آج دنیا کا صحرا ایک دن گزارنا میرے لیے مشکل ہے، کل تیرا میدان حشر ہوگا جو ہزاروں سال باقی رہے گا، میں اسے کیسے گزار پاؤں گا؟ بس میدان عرفہ میدان معرفت ہونا چاہیے، معرفت کا میدان بن جائے.
وجدد عهدك عند الله بوحدانيته، اعتراف کرے اپنی خطایا کا عرفات میں اور وعدہ خدا سے مجدد کر لے اس کی وحدانیت کا، دوبارہ سے اعتراف کرتے خدایا تیری شناخت حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. بس اپنی نفس کی شناخت کرے، اپنے دین کی شناخت کرے، خدا کو پہچانے، گناہوں سے توبہ مانگ کر نئی زندگی کو حاصل کر لے وہاں پر.
بعض لوگ سمجھتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہے کہ اپنے منہ پہ چانٹے مارے اور اس سے توبہ حاصل ہوتی ہے. چانٹے مارنے سے توبہ حاصل نہیں ہوتی، توبہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کا دل رونا شروع کر دے، جب آپ کا دل اندر سے روئے کہ ہاں خدایا میں نے غلطی کی. جب آپ اپنی آنکھوں سے رو رہے ہوں یہ اچھائی کی علامت ہے، لیکن جب آپ کا دل رو رہا ہو وہ اصلی علامت ہے کہ آپ کے میرے اوپر خوف خدا آیا یا نہیں آیا.
وتقرب الى الله واتقه بمزدلفه، جب مزدلفہ میں پہنچے تو اللہ کا قرب حاصل کرے.
رات مزدلفہ میں گزارنے کے لیے جائے گا، مزدلفہ میں خدا کو یاد کرے. خدا متعالیٰ فرماتا ہے مزدلفہ میں پہنچو مشعر الحرام، وہاں خدا کو یاد کرو. تو وہاں کوشش کرے نماز شب پڑھ لے، دن بھر کا تھکا ہوا ہوگا عرفات میں، عرفات سے مزدلفہ آنے میں اور تھک گیا ہوگا، لیکن خدا کہتا ہے اب پہنچ کر مجھے یاد کرو. اور یہ میرا جملہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا، جب مزدلفہ پہنچے تو اپنے آپ سے پوچھے گا کہ کیا میرے اندر طاقت ہے نماز شب پڑھنے کی، جبکہ آپ پورا دن عرفات میں گزار کے آئے ہوں گے اور عرفہ سے مزدلفہ آنے کی تھکاوٹ آپ کے جسم میں ہوگی. اس وقت خدا کہہ رہا ہے اب مجھے یاد کرو. خدا چاہتا ہے امتحان لے کہ تم اتنی سی مشقت میں مجھے بھلا رہے ہو، نہیں معلوم تم دنیا کی مشقت میں مجھے یاد رکھو گے یا نہیں یاد رکھو گے. تو مزدلفہ میں چاہتا ہے اس کو یاد کیا جائے. اب جن لوگوں نے حج کیا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر اپنے آپ سے اگلا سوال کریں کہ وہ حج قبول ہوا تھا.
وسعت بروحک الى الملائل اعلی بصعودک الى الجبل، اور جب تم پہاڑی سے جبل عرفہ سے اوپر جاؤ تو یوں سوچو خدایا جس طرح میں جبل عرفہ پر چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا ہوں، میں اپنی روح کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے تیری سمت آنے کی کوشش کر رہا ہوں.
بس جبل پر چڑھنے کو، پہاڑ پہ چڑھنے کو اپنے روح کی بلندی کی نشانی قرار دے دے.
اب بہت خوبصورت لکھا ہے، وَسْبَحْ حَنْجَرَةَ الْحَوَى وَتَمَا عِنْدَ الذَّبِيحَا، جب جانور کے گلے پر چھری چلائے تو کیا سوچے؟
فرمایا جب اس کی گلے پہ چھری چلائے تو کہے خدا سے کہ خدایا میں اپنی ہوا و حوث کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اب میں اپنی خواہشات کو ختم کر دوں گا.
وَسْبَحْ حَنْجَرَةَ الْحَوَى،
اپنی ہوا و حوث کے گلے کے اوپر چھری چلا دے، اپنی ہوا و حوث کو ختم کر دے.
وَتَمَا،
اور اپنی تما کو ختم کر دے جب ذبیحہ کا ارادہ کرے، اور جب یہ کام کرے تو خدا سے کہے خدایا آج میں نے تیری راہ میں جانور کا خون بہایا ہے، کل موقع ملا تو اپنا خون بھی بہا دوں گا. اے خدایا آج میں نے ایک خنجر چلایا ہے اور کل تیری راہ میں موقع ملا تو شمشیر بھی اٹھاؤں گا. آج میں نے کسی دشمن کا مقابلہ کیے بغیر یہ کام کیا ہے، اور کل جب تیرے امام تشریف لائیں گے ان کی ہمراہی میں ان کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا.
اپنا خون بہانا پڑا، اپنا خون بہاؤں گا، اور دشمن کا خون بہانا پڑا تو دشمن کا خون بہا دوں گا.
یہ خون بہانا علامت قرار دے دے.
ورم الشہوات والخساسہ والدناءہ والافعال الذمیمہ عند رمی الجمرہ،
اور جب جا کر کنکر مارے تو کنکر مارتے وقت کیا سوچے؟ فرمایا کہ جب کنکر مارے تو اپنی شہوات کو، پستیوں کو اور افعال، برے افعال کو جمرہ کے ذریعے سے پھینک دے. جب کنکر مارے اور کہ یہ شیطان کو کنکر مارا تو یہ سوچے کہ خدایا اس شیطان نے مجھے ذلیل کیا اور یہ کنکر اس کے اوپر، اور یہ کنکر جو میں نے اس کے اوپر مارا اس کے ساتھ اپنی پستیوں کو بھی پھینک دیا، اس کے ساتھ اپنے اندر لالچوں کو بھی پھینک دیا، اس کے ساتھ اپنی دنیا پرستیوں کو بھی اسی شیطان کے اوپر پھینک دیا جو اس نے میرے اوپر سوار کروا دی تھی.
ور میں اشہوات، اپنی شہوتوں کو پھینک دے، پستیوں کو، پست افعال کو جب رمی جمرہ کرے،
اور جب رمی جمرہ کرے تو یہ سوچے کہ خدایا آج تو میں اس ظاہری پتھر کے ٹکڑے کو مار رہا ہوں جو شیطان کے روپ میں ہے، کل شیطان میرے سامنے آتا ہے چاہے وہ جن میں سے ہو چاہے وہ انس میں سے ہو، تو جیسے آج میں پتھر مار رہا ہوں اس کو بھگانے کے لیے، کل اس شیطان کو بھگا دوں گا جس طرح سے حضرت ابراہیم نے اپنے پاس آنے والے شیطان کو کنکر مار کر بھگا ڈالا.
واحلق العیوب الظاہر والباطن بحلق شعریک. اور جب اپنا سر منڈوائے تو کیا سوچے؟ بہت خوبصورت فرمایا امام نے، فرمایا جب اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے تو اپنے ظاہری اور باطنی عیوب کو انہی کے ساتھ گروا دے. جب سر صاف کروائے تو خدا سے کہے، خدا جس طرح میرے سر پہ سے بال ہٹ رہے ہیں میری روح پہ سے سارے ظاہری اور باطنی عیوب کو ہٹا دے. جیسا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے جو ابھی عرض ہوئی اپنا سر منڈوائے تو خدا ہر بال کے عوض ایک نیکی کا ثواب اس کو دے دے گا، ہر بال کے عوض ایک برائی کو اس کی ذات سے ختم کر دے گا. وَأَدْخِلْ فِي أَمَانِ اللَّهِ وَكَنَفِهِ وَسَتْرِهِ وَكَلَاتِهِ مِنْ مُتَابِعَةِ مُرَادِكَ بِدْخُولِكَ الْحَرَمِ. اور جب حرم میں داخل ہو تو اللہ کی پناہ میں داخل ہو جائے، اس کے پردے میں داخل ہو جائے اور اس کی بزرگواری میں داخل ہو جائے. وَذَرِ الْبَيْتَ مُتَحَقِّقًا لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ وَمَعْرِفَةِ جَلَالِهِ وَسُلْطَانِهِ. اور بیت اللہ کی زیارت کرے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی جلال اور سلطان کا اعتراف کرتے ہوئے. حجر اسود کو بوسہ دے. وَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ رِضْوَانًا قسمتہ وخضوعا لعزتہ. جب حجر اسود کا بوسہ دے تو خدایا سے کہے کہ خدایا تو نے ایک پتھر کو چومنے کو کہا، میں نے چوم لیا، اب تو زندگی میں جو کرنے کو کہے گا میں کرتا چلا جاؤں گا. آج تو نے کہا اس سیاہ پتھر کو لو تو میں نے لے لیا. کشت کو مجھ سے کہے گا خدایا، خدا مجھ سے کہے گا کہ شہادت کو لو تو میں لوں گا. جو تو میرے لیے تقسیم کر دے گا میں اس کے اوپر خوش ہو جاؤں گا. وَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ اور پتھر کو چومے رضان بِقِسْمَتِ اس کی قسمت پر، اس کی تقسیم پر راضی ہوتے ہوئے، جو تو میرے مقدر میں لکھے مجھے قبول. وَوَدِّ مَا سَوَاهُ بِطَوَافِ الْوِدَاعِ اور جب طواف وداع کرے تو بیت اللہ سے وداع نہ کرے بلکہ اللہ کے سوا ہر چیز سے خدا حافظ کر دے کہ خدایا آج میں تیرے گھر کو خدا حافظ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی دنیا میں سے جو کچھ تیرے سوا میرے اوپر آ گیا تھا اس سب سے خدا حافظ کر کے صرف تیری حمایت میں داخل ہوتا ہوں. وصف روحک و سرک لقیام اللہ یوم تلقاه بوقوفک علی الصفا اگر صفا پہ پہنچے تو اپنی روح کو صاف ستھرا کر لے. وکن ذا مروۃ من اللہ نقیا او صافک عند المروہ اور جب مروہ پہ پہنچے تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لے، مروت اس کے اندر داخل ہو جائے، شجاعت اس کے اندر داخل ہو جائے. واستقم علی شرط حجتک ووفاء عہدک اور جو تم نے حج میں شرط کی ہے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان سب پر استقامت دکھانا. الذي عاهدت به مع ربك واوجبت له الى يوم القيامه قیامت تک اپنے وعدے جو بھی رب کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرنا. یہ حج کی حکمتوں اور اس کی نصیحتوں میں سے بہت مختصر تھا، اس میں سے بہت ساری چیزوں پہ ابھی بات نہیں ہو پائی. صفا و مروہ کیا ہے؟ صفا پہ کھڑا ہونا، مروہ پہ کھڑا ہونا، طواف میں مختلف رکن سامنے آ رہے ہیں، ان رکن پر پہنچتے ہوئے کیا سوچے، بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ذکر ہو پائیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے اوپر مزید گفتگو نہیں کریں گے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں مقبول حج انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار زندگی میں جو کچھ تیری راہ میں انجام دیں انہیں ہماری طرف سے کمیوں کوتاہی کے باوجود قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اپنی زندگی کے ہر عمل میں اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے دنیا میں ان کے ذکر سے نوازا ہے، آخرت میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے خالص بندے کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں. اے پاک پروردگار مومنین عراق، مومنین لبنان کفر کے خلاف محاذرائی میں مشغول ہیں، ان مومنوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار امریکہ اور اسرائیل اور کفر اپنے لشکر کے ساتھ مملکت اسلامیہ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، پاک پروردگار اس لشکر کفر کو اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ہمارے تمام اعمال کو ہمارے امام کی رضایت خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما.
اے پاک پروردگار تو نے دنیا کی زندگی کا سب سے اچھا تحفہ شہادت قرار دیا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ تیری حجت کا، تجھے واسطہ تیرے بیعت کا، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔